السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب 41، حدیث نمبر 115. باب العلم والعزت باللیل. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. باب ہے اس بیان میں کہ رات کو تعلیم دینا اور واعظ کرنا جائز ہے. جیسے کہ ہم پڑھتے آئے ہیں نا کہ عشاء کے بعد گفتگو نہیں کرنی چاہیے زیادہ، یعنی بلا وجہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن تعلیم کی غرض سے یا واعظ و نصیحت کی غرض سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ امام بخاری کے اجتہادات کو آپ، کہ صرف حدیث کی کتابیں ہیں یہ صحیح بخاری، بلکہ اس میں جو باب انہوں نے بیان کیے ہیں وہ دراصل ان کے اجتہاد کو ثابت کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے احادیث سے مسائل کا حل نکالا ہے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری بھی انسان ہی تھے اور غلطی انسانوں سے ہو سکتی ہے. تو امام بخاری بہت ذہین تھے ماشاءاللہ، ان کے اجتہادات بہت بہترین تھے، لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ ہر انسان کا درجہ ہوتا ہے، جیسے کہ انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کا درجہ کوئی اور نہیں پا سکتا، اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، ان کا بھی درجہ کوئی نہیں پا سکتا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے یہ ٹائٹل دیا، اور ایک طرح سے بطور سند یہ بات ہمیں بتا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. اور اس کے بعد پھر ہمارے علماء کرام آتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اور انہیں میں امام بخاری بھی ہیں. تو یہ بات بہرحال مد نظر رکھنا چاہیے. کچھ لوگ بہت ہی زیادہ غلو کر جاتے ہیں اور پھر انسانوں کو وہ انبیاء سے بھی زیادہ بڑا درجہ دے دیتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں. باب العلم والعزت باللیل. حدثنا صدقة قال اخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن ام سلمة رضي الله عنها وامر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن ام سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا انزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن ايقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. یہ صواحبات ہے یہاں پر، ایکچولی ہو سکتا ہے کتاب میں صواحب لکھا ہو لیکن صواحبات ہے وہ. دیکھا جائے تو ایک طرح سے بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. ترجمہ دیکھتے ہیں. حدثنا، حدیث بیان کی ہم سے صدقہ نے، انہیں ابن عیینہ نے معمر کے واسطے سے خبر دی، اور وہ زہری سے روایت کرتے ہیں. زہری ہند سے، وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، اور دوسری سند میں عمر اور یحییٰ بن سعید زہری سے، وہ ایک عورت سے، وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا، یعنی نیند سے جاگتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں. ان حجرے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یا یہاں پر اس کو دوبارہ سے ہم دیکھیں کہ ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں برہنہ ہوں گی، آریہ، لباس سے آری ہوں گی. تو یہ باریک کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ بریکٹ میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے فروب کاسیتم فی الدنیا آریتم فی الآخرہ. تو مطلب پہلی بات تو بتانا مقصد یہ ہے کہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور انہوں نے رات ہی میں نصیحت کی. آپ سوچیں ذرا، تہجد کا وقت ہے اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کے وقت بھی تعلیم دینا، واعظ کرنا جائز ہے اور نصیحت کی جا سکتی ہے، اچھی بات بتانے کے لیے، لوگوں کو نیکی پر ابھارنے کے لیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آپ کو کچھ باتیں اسپیشلی وحی کے ذریعے سے بتائی جاتی تھیں، یعنی عام لوگوں کے جیسا علم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ نبی تھے، آپ پر وحی آتی تھی اور آپ کو بہت ساری غیب کی باتیں بھی بتائی جاتی تھیں۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے خزانے بھی کھولے گئے ہیں، یعنی ایک ہی رات میں بہت سارے فتنے بھی اتارے گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے بھی کھولے گئے۔ ان حجرے والیوں کو جگاؤ، یہ بات قابل غور ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتنے جو ہے وہ رات میں اتارے جاتے ہیں۔ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شر جو پھیلتا ہے وہ رات میں پھیلتا ہے، کیونکہ شر کو پھیلنے کے لیے اندھیرا چاہیے۔ پھر شیطان آپ نے دیکھا ہوگا مغرب کے وقت وہ پھیل جاتے ہیں۔ لوگ زیادہ تر گناہ کے کام یا بے ایمانی کے کام، چوری وغیرہ، یہ سب رات میں کرتے ہیں۔ تو فتنے اتارے گئے اور ساتھ میں خزانے بھی کھولے گئے ہیں، سبحان اللہ، کہ اسی رات میں، یعنی ایک ہی رات ہے لیکن اس میں شر کرنے والوں کو شر کے لیے بھی بہت سارے آپشنز مل جاتے ہیں اور خیر کرنے والوں کو خیر کے بھی بہت سارے آپشنز ملتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آخری رات میں، یعنی سحر کے وقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا جو مجھ سے اس وقت مانگے تو میں اسے دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جو اپنی مغفرت طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خزانے بھی کھولے اگر ہم مانگے رات میں اٹھ کر، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو تہجد کا وقت ہے اس وقت رات میں اٹھ کر اپنی نیند سے جاگ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کا اجر ہی کچھ اور ہوگا، اس لیے خزانے کہا گیا ہے۔ تو جو مانگنا ہے مانگے، لیکن خاص طور سے یہاں پر کیا ہے، ان حجرے والیوں کو جگاؤ۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس حدیث میں وہ کیا ہے، گھر والوں کی فکر، گھر والوں کی آخرت کی فکر، کہ ان کو آخرت میں کامیابی ملے۔ تو اس وجہ سے وہ ان حجرے والیوں کو جگاؤ، یعنی جو گھروں میں سو رہی ہیں عورتیں، ازواج مطہرات یہاں پر مراد ہے، اور تمام عورتیں بھی ہو سکتا ہے جو بھی گھروں میں سوتی ہیں، تو ان کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں، یعنی دنیا میں بہت سی عورتیں جو لباس پہننے والی ہیں لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں جو دنیا میں نیک نظر آتی ہیں بظاہر، یا بہت ساری عورتیں جو دنیا میں جن کی بہت زیادہ عزت ہے، جن کی بہت زیادہ ویلیو ہے، جن کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیا گیا، آخرت میں وہ محروم ہوں گی اس سے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو بہت ساری عورتیں دنیا میں لباس پہنتی ہیں لیکن آخرت میں وہ لباس سے آری ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں وہ باریک لباس پہنا کرتی تھیں، تنگ لباس پہنتی تھیں، چست لباس، ٹرانسپیرنٹ۔ تو لباس کے لیے جو شرائط ہمارے یہاں پر ملتی ہیں ہم کو اسلام میں، یہ نہیں کہا گیا کہ لباس شلوار سوٹ ہی ہو یا ساڑی ہو یا گاؤن ہو یا کچھ اور، نہیں، بلکہ لباس کے لیے ہم کو ایک شیپ دے دیا گیا ہے کہ ساتر ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو اور بس صاف نہ ہو، یعنی اتنا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو کہ اندر کی ہر چیز نظر آئے۔ تو آپ پوائنٹ لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ لیجئے، یہ رات میں نصیحت کرنا یا تعلیم دینا جائز ہے۔ پھر ایسا لباس جو ستر کے تقاضے پورے نہ کرے، وہ ہمارے یہاں درست نہیں ہے، پہننا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری تقوی رکھنے والیاں، یعنی کیونکہ اس میں کہا گیا نا کہ بہت ساری لباس پہننے والیاں اس دن آری ہوں گی، تو ظاہری تقوی رکھنے والیاں، دنیا میں نیک نظر آنے والیاں، آخرت میں نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ یعنی دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ نیک نظر آتے ہیں، بہت ساری خواتین نیک نظر آتی ہیں، لیکن آخرت میں چونکہ انہوں نے یہ کام دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا، تو آخرت میں وہ اس سے محروم ہوں گی، پھر یعنی وہ تقوی کا لباس ان کا اتر جائے گا۔ یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے خواتین کے بارے میں پڑھا، پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ حدیث گزر چکی، کہ بہت ساری خواتین غیبت، ناشکری اور اسی طرح کے گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے وہ اس دن پھر کیا ہوں گی، آری ہوں گی، آریات۔ تیسرا پوائنٹ ہے، عورتیں چونکہ ظاہری بناؤ سنگھار میں فطری طور پر مردوں کی نسبت زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں، تو دنیا میں بہت ساری بناؤ سنگھار کرنے والی ہیں، کیا ہوں گی، آخرت میں پھر وہ اس سے محروم ہو جائیں گی۔ دنیا میں شان و شوکت رکھنے والی عورتیں، جن کا لباس دیکھنے کے قابل ہوا کرتا تھا، جن کا بناؤ سنگھار دیکھنے کے قابل ہوتا تھا، اور دنیا میں ان کی بہت زیادہ شان و شوکت تھی ان کے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، ان کا ٹھاٹ باٹ، لیکن آخرت میں وہ محروم ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں عمل صالح نہیں کیا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ آخرت میں برہنہ ہوگی. انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر نہیں کی، یعنی وہ ظاہری ٹپ ٹاپ میں تو رہ گئیں دکھاوے میں، لیکن اسپرچول یعنی آخرت کی فکر سے وہ خالی تھیں. یعنی اخلاق، کردار یا ایمان کے بغیر وہاں پر کچھ کام نہیں آئے گا. پھر ہم دیکھتے کہ جنت کے لباس کے لیے کپڑے کی تیاری نہیں کی، اس لیے وہاں لباس نہ ہوگا. اور ظاہر اور باطن میں فرق یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بظاہر نیک نظر آنے والی مگر دل تقوی سے خالی، حیا سے خالی ہے، تو ایسے لوگ بھی وہاں پر آخرت میں محروم رہ جائیں گے. اور لباس میں دو طرح کی چیزوں کو خاص طور سے ملحوظ رکھیں کہ یہ دو چیزیں اس میں نہ ہوں. اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے شفاف اور وصاف. شفاف ٹرانسپیرنٹ نہ ہو اور وصاف جسم کو نمایاں نہ کرتا ہو، ستر نہ ڈھانپے. تو یہ لباس میں خاص طور سے دھیان رکھیں کہ شفاف نہ ہو اور وصاف نہ ہو، جسم کو نہ نمایاں کرتا ہو اور ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. اگر یہ دو چیزوں کو آپ نے پورا کر لیا تو سمجھے آپ نے صحیح اسلامی لباس پہن لیا، الحمدللہ. تو یہاں پر بیسیکلی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے آس پاس اپنے ارد گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا بہت زیادہ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ لباس کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں کہ ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے، ہمارا لباس ویسا ہونا چاہیے، میرا لباس ایسا ہو کہ کوئی کسی اور کا لباس ویسا نہ ہو. یا ان کو ظاہری چیزوں کی بہت پرواہ ہوتی ہے لیکن باطن نیکیوں سے خالی ہوتا ہے. تو دنیا میں بہت ساری ٹھاٹ باٹ سے رہنے والیاں آخرت میں محروم ہوں گی. تو یہ حدیث کا دراصل اس میں ہم سے، اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. تو جن عورتوں نے دنیا میں ایسا لباس پہنا تھا کہ جس سے ان کا بدن نظر آئے یا باریک کپڑے وہ استعمال کرتی تھیں، تو آخرت میں دراصل انہیں رسوا کیا جائے گا. اور اس حدیث سے پھر ہمیں واعظ اور نصیحت کرنا ثابت ہوتا ہے. حدیث نمبر 42، باب السمر بالعلم، باب اس بارے میں کہ سونے سے پہلے رات کے وقت علمی باتیں کرنا جائز ہے. حدیث نمبر 116، حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حسمة ان عبد الله بن عمر قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان راس 100 سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. اس بارے میں کہ سونے سے پہلے رات کے وقت علمی باتیں کرنا جائز ہے، سعید بن عفیر نے ہم سے بیان کیا، ان سے لیث نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن خالد بن مسافر نے، ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے سالم اور ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ سے روایت کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا. یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کے بعد، یعنی عشاء کی نماز پڑھائی، اس میں آپ نے سلام پھیرا اور اس کے بعد بھی آپ نے نصیحت فرمائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے وقت بھی علم کی باتیں کرنا جائز ہے، لیکن یہ ایکسپشن کیس ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول نہیں تھا کہ عشاء کے بعد آپ صحابہ کرام کو اس طرح سے احادیث بیان فرماتے، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوا. اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر انسان کی جو عمر ہوتی ہے وہ 100 سے زیادہ نہیں ہوتی، زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ 100 کے اندر ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات جس قدر انسان زندہ ہے 100 سال کے آخر تک یہ سب ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس رات کے بعد جو نسلیں پیدا ہوں گی ان کی زندگی 100 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. اور تحقیق سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس زمانے میں بھی یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی تھی، اس وقت بھی جو سب سے آخری صحابی تھے، تو وہ ان کا انتقال دراصل 110 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کے 100 سال بعد صحابہ کرام میں سے کوئی زندہ نہیں رہا۔ دوسری بات، آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ٹھیک 100 برس بعد یعنی 110 ہجری میں ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عشاء کے بعد علم کی بات بتائی جا سکتی ہے، لمبا واعظ نصیحت نہ کیا جائے بلکہ چھوٹی سی بات ہو تو بتائی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بالکل مختصر سی بات بتائی۔ پھر چوتھی بات ہے کہ رات جاگنے کی عادت جو ہوتی ہے وہ اس کو ہم عادت نہ بنائیں، کبھی کبھار نصیحت یا واعظ نصیحت کے لیے یا مطالعے کے لیے جاگا جا سکتا ہے، روز کا معمول نہ بنایا جائے، کیونکہ اگر روز کا معمول رات میں جاگنے کا بنا لیں گے تو تہجد اور فجر پڑھنا مشکل ہو جائے گی۔ اور اصل میں یہاں پر بتانا یہ بھی مقصد ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، تو اس دنیا میں وہ دل نہ لگائے۔ آخر کار کتنا جیے گا؟ زیادہ سے زیادہ 100 برس جیے گا، آخر کار 100 برس کے بعد تو اس کو جانا ہی ہے، تو کیوں نہ وہ اس اپنے آخرت کے گھر کی فکر کرے اور دنیا میں دل نہ لگائے، جو بھی کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے کرے۔ جیسا کہ آتا ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو واقعی میں انسان دنیا سے چلا ہی جائے گا، زیادہ سے زیادہ 100 سال جی سکتا ہے، اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس قدر صحیح ثابت ہوئی کہ جو آخری صحابی تھے ابو طفیل عامر بن واصلہ، ان کا ٹھیک 100 برس بعد 110 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ اور محدثین نے دراصل اس پر پوری ہسٹری، جو اسماء رجال نامی کتاب ہے، اس میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یعنی کس وقت ان کا انتقال ہوا، کس شہر میں انتقال ہوا، یہ تمام انہوں نے اس میں لکھ دی ہیں باتیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث لیتے وقت بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، حدیث لیتے وقت خاص طور سے جو راوی حدیث ہے، جس نے روایت کی حدیث کی، ان کی عمر بیان کی جاتی ہے یا ان کا سال وفات بیان کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے آپ لوگوں نے تدوین حدیث میں سنا ہوگا کہ ایک محدث کہیں کسی سے حدیث لینے گئے، اور جن سے وہ حدیث لے رہے تھے شیخ سے، تو انہوں نے اپنے پہلے سے راوی، اپنے سے پہلے کے راوی کی جب بات کی تو سننے والے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ ان کا نام کیسے لے سکتے ہیں، وہ تو فلاں فلاں شخص فلاں ہجری میں ہی انتقال کر گیا تھا، تو آپ نے ان سے حدیث کیسے روایت کی، آپ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ تو وہی بات پکڑی گئی، تو اسی لیے وہ لوگ سنے وفات یاد رکھتے تھے تاکہ جس سے حدیث لے رہے ہیں اگر وہ حدیث بیان کر رہے تو اس کو پرکھتے تھے پہلے کہ اچھا جس نے حدیث بیان کی وہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے، اس کی ملاقات واقعی میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کس شہر میں کس کا انتقال ہوا، کب ہوا، ان سے ان کا سما ثابت ہے یا نہیں ہے۔ یعنی سما کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ انہوں نے خود سنا نہیں سنا فلاں شخص سے حدیث، یہ صرف وہ نام لے کر بتا رہے ہیں، تو یہ بھی حدیث اس طرح سے وہ لیتے نہیں تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین کو۔ اور سمر کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں رات کو سونے سے پہلے بات چیت کرنا۔ اس سے پہلے کے باب میں ہم نے پڑھا کہ رات کو واعظ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس میں خاص طور سے علمی باتوں کا ذکر ہے، اس سے دونوں ابواب میں فرق واضح ہوتا ہے، یہ بات فتح الباری میں لکھی ہوئی ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ درس و تدریس، واعظ و تذکیر بوقت ضرورت دن اور رات کے کسی بھی حصے میں جائز اور درست ہے، خصوصاً جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے رات کا پڑھنا دل و دماغ پر نقش ہوتا ہے، اکثر صبح بالکل ارلی مارننگ جو ہوتی ہے اس وقت اگر کوئی چیز پڑھے تو بالکل یاد ہو جاتی ہے۔ تو اسی بنا پر اس حدیث سے امام بخاری نے یہ دلیل لی ہے کہ رات میں علمی باتیں کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے حدیث نمبر 117۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيته أو خطيته ثم خرج إلى الصلاة. ہم سے آدم نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم کو شعبہ نے خبر دی, ان کو حکم نے کہا کہ میں نے سعید بن زبیر سے سنا, وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بن طلحارث رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزاری, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یعنی ان کی رات میں ہی گھر پر تھے, یعنی یہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا دن تھا, رکنے کا رات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی, پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ سو گئے. پھر اٹھے اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے, یہ اسی جیسا لفظ فرمایا. پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کی بائیں جانب لیفٹ سائڈ کھڑا ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا, یعنی آپ نے کھینچ کر ان کو اپنے دائیں جانب لے لیا پیچھے سے کھینچ کر. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھی, پھر 2 پڑھی, پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی, پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے. تو یہاں پر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے دراصل کہ امام بخاری اس حدیث کو یہاں اس لیے لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ لڑکا ابھی تک سو رہا ہے, اور دوسری روایت میں پتہ چلتا ہے یہی سیم حدیث ہمیں کہیں اور بھی ملتی ہے, تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہ سے سونے سے پہلے باتیں کی تھیں, کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہیں رہ رہے تھے, سو رہے تھے اس دن, انہی کے گھر پر تھے, تو ان کو یہ بات پتہ چلی. تو رات میں علمی باتیں کرنا جائز ہے یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اور پھر آپ نے عبداللہ بن عباس کے لیے بھی فرمایا کہ یہ لڑکا ابھی تک سو رہا ہے, تو ان کو بھی جگایا ایک طرح سے, اور چونکہ وہ لڑکے سے تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ اچھا اگر امام ہو اور صرف ایک مقتدی ہو تو کہاں کھڑے رہنا چاہیے, تو وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے, تو اللہ کے رسول نے ان کو کھینچ کر پیچھے سے اپنی دائیں جانب لیا. تو رات میں علمی گفتگو کرنا جائز اور درست ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے, لہٰذا ان کے ایک طرح سے دیکھا جائے تو بیٹے ہی ہوئے, تو اسی لیے انہوں نے ان کے گھر میں رات گزاری, اور کتنا فائدہ ہوا آپ دیکھیں اس کی وجہ سے کہ جو تہجد کا باب ہے اس میں بھی عبداللہ بن عباس کی ہم کو حدیث ملتی ہے, سورہ آل عمران کی جو تفسیر ہے اس کی بھی ہم کو عبداللہ بن عباس سے تفسیر روایت ملتی ہے, اور یہ حدیث بھی ہم کو انہی سے پتہ چلتی ہے. ان کا ایک رات کا قیام میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر, جس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا. پھر دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ 2 لوگ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوں تو امام بائیں جانب ہوگا اور مقتدی اس سے دائیں طرف ہوگا, ٹھیک ہے, سیدھے ہاتھ پر مقتدی ہوگا, دونوں ساتھ ساتھ کھڑے رہیں گے, کیونکہ جب 2 ہی لوگوں نماز پڑھنے کے لیے تو پیچھے نہیں کھڑے رہتے ہیں, جب 3 لوگ ہو تو 2 لوگ پیچھے چلے جائیں گے اور امام آگے ہوگا, تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا. تیسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھیں, تو بعض علماء کہتے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں تھیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ وتر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھا کرتے تھے, اور اس میں ایک لفظ آیا ہے غطیت, سمعت غطیتہ, یعنی میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی یا غطیتہ, تو غطیت یا خطیت, غطیت دراصل خطیت سے زیادہ زور کی آواز ہوتی ہے, غطیت اونچی خراٹوں کی طرح کی آواز. تو بہرحال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے سو گئے, پھر بعد میں فجر کی نماز کے لیے آپ نکلے, تو یہ ان ابواب سے پتہ چلتا ہے کہ رات میں باتیں کرنا, علمی گفتگو کرنا یا واعظ و نصیحت کرنا جائز اور درست ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.